بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام آس پاس سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام افکار و نظریات سماعت فرمائیں گے، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، علم ایک بیش قیمت اور اچھی میراث، ادب بہترین زیور، غور و فکر ایک صاف آئینہ، معذرت خواہی ایک ڈرانے والا ناصح ہے۔ تمہارے با ادب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جسے تم دوسروں سے ناپسند کرتے ہو اسے خود بھی ترک کر دو۔ دنیا اور اس کے مال و دولت کو تین چیزوں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، بے نیازی، عزت اور آرام و سکون۔ لہذا جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز رہتا ہے، اور جو حصول دنیا کے لیے کم زحمت برداشت کرتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے۔ تو سامعین لیجیے سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران یورپ کے تعمیری اقدامات کی صورت میں ایٹمی معاہدے کی بحالی کا امکان بدستور ہے۔ معاف کیجئے، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یورپ کے تعمیری اقدامات کی صورت میں ایٹمی معاہدے کی بحالی کا امکان بدستور موجود ہے۔ پاکستان کے ایوان صدر نے ڈاکٹر عارف الوی سے منسوب اس بیان کی تردید کی ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوا نے انتخابات اور سینٹ میں عمران خان کی مدد کی تھی۔ حماس کے سینئر رکن خالد مشل نے حماس اور اس کی مسلح کمان کو فلسطین کی آزادی کی فوج قرار دیا ہے۔ ارین الاسود نے صہیونی حکام کو خبردار کیا ہے کہ اگر شہید فلسطینیوں کی لاشیں واپس نہیں دی گئیں تو آباد کاروں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے جائیں گے۔ اور یمن نے جارے ملکوں کو خبردار کیا ہے کہ اس کے میزائل ان کے اندر تک مار کر سکتے ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ یورپ کے تعمیری اقدامات کی صورت میں ایٹمی معاہدے کی بحالی کا امکان بدستور موجود ہے۔ یہ بات ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے تہران میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ ہفتے وار پریس بریفنگ کے دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی کا کہنا تھا کہ تہران کی جانب سے مذاکرات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن امریکہ نے دوغلے پن، تضاد بیانی اور منفی رویہ اپنا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اور یورپی فریق تعمیری اقدامات انجام دیں تو حتمی معاہدہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے راستہ پہلے سے ہموار ہے۔ ناصر کنانی نے حالیہ بغداد کانفرنس کے موقع پر ایران کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف کے درمیان مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حسین امیر عبداللہیان نے اس ملاقات میں حالیہ ہنگاموں میں یورپ کی مداخلت کے معاملے کو بھی اٹھایا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے قدس فوج قدس فورس کے سابق کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل قاسم سلیمانی کے بزدلانہ قتل کے مقدمے کی پیروی کے بارے میں کہا کہ ہم مختلف جہتوں سے شہید سلیمانی قتل کیس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر واضح کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران امریکہ کو اس بزدلانہ قتل کا اصل ذمہ دار سمجھتا ہے جس نے عراقی سرزمین پر یہ غیر قانونی اور دہشت گردانہ اقدام انجام دیا ہے۔ پاکستان کے ایوان صدر نے ڈاکٹر عارف الوی سے منسوب اس بیان کی تردید کی ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے انتخابات اور سینٹ میں عمران خان کی مدد کی تھی۔ پاکستان کے ایوان صدر نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ میڈیا نے یہ بیان صدر ڈاکٹر عارف الوی سے غلط منسوب کیا ہے۔ ایوان صدر کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ صدر عارف الوی کے بیان کو سیاق و سباق ہٹا کر اور توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میڈیا نے پیر کو یہ خبر نشر کی کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے، جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، صحافیوں، کاروباری برادری کے رہنماؤں اور غیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران کہا ہے کہ باجوہ نے عمران کی سینٹ اور انتخابات میں مدد کی تھی۔ ایوان صدر نے پاکستانی میڈیا میں نشر ہونے والے اس بیان کو خود ساختہ قرار دیا ہے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ عامہ نے اپنی رپورٹوں میں بتایا ہے کہ صدر عارف الوی نے ایک خطاب میں ملک کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے آڈیو اور ویڈیو جاری کرنے کے کھیل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس مسئلے پر نئے آرمی چیف سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ سلسلہ کیوں جاری ہے، کسی بھی اخلاقی لحاظ سے یہ سلسلہ جاری نہیں رہنا چاہیے۔ پاکستان کے ساحلی شہر گوادر میں حق دو تحریک کے خلاف پولیس کی کارروائی کے بعد لوگوں میں بے چینی پھیل گئی ہے۔ پاکستانی ذرائع سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ حکومت اور گوادر کو حق دو تحریک کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد پولیس نے دھرنا ختم کرانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ بتایا گیا ہے کہ دھرنے کے لیے لگائے گئے ٹینٹ پولیس نے اکھاڑ پھینکے۔ پولیس نے بہت سے افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ گوادر کو حق دو تحریک کے دھرنے کے خلاف پولیس کی کارروائی سے لوگوں میں بے چینی پھیل گئی اور وہ اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے۔ واضح رہے کہ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کی سربراہی میں ایک حکومتی وفد حق دو تحریک کے لیڈروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے گوادر بھیجا تھا، مگر مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ حماس کے سینئر رکن خالد مشعل نے حماس اور اس کی مسلح کمان کو فلسطین کی آزادی کی فوج قرار دیا ہے۔ لبنان کے سیدہ شہر میں منعقدہ حماس کی 35ویں سالگرہ کے خصوصی پروگرام کے دوران حماس کے رہنما خالد مشعل نے فلسطینیوں سے صہیونی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ صہیونیوں کی سازشوں اور ان کے ناپاک عزائم کو بے اثر کرنے کا واحد طریقہ مزاحمت ہے، جسے عالمی قوانین کے تحت مکمل طور پر جواز بھی فراہم ہے۔ خالد مشعل نے اس موقع پر لبنانی حکومت سے اپنا تاریخی کردار ادا کرنے اور اس ملک میں مقیم فلسطینی باشندوں کے لیے مناسب حالات فراہم کرنے کی اپیل کی تاکہ یہ مظلوم عوام ایک بار پھر بے گھر ہونے سے محفوظ رہ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکام یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایک انتہا پسند کابینہ تشکیل دے کر مسئلے فلسطین کا رخ اپنے حق میں موڑ سکتے ہیں، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ملت فلسطین متحد ہو کر اس خطرے کو ایک موقع میں تبدیل کر دے گی۔ خالد مشعل نے زور دے کر کہا کہ کئی عشروں سے تمام سازشوں پر پانی پھیرا جا چکا ہے، حتیٰ کہ سینچری ڈیل کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ارین الاسود نے صہیونی حکام کو خبردار کیا ہے کہ اگر شہید فلسطینیوں کی لاشیں واپس نہیں دی گئیں تو آباد کاروں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے جائیں گے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم ارین الاسود کے بیان میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ہمارے شہیدوں کے جنازے واپس کرو، ورنہ تمہارے آباد کار گھر نہیں لوٹیں گے۔ ارین الاسود کے بیان میں گزشتہ رات نابلس کے جنوبی مضافات میں صہیونیوں کی ایک گاڑی پر فائرنگ کی ذمہ داری بھی قبول کی گئی ہے۔ ارین الاسود کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اتوار کی رات 10:47 پر ہونے والی کارروائی مکمل طور پر کامیاب رہی اور فلسطینی مجاہدوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ واضح رہے کہ ارین الاسود سمیت متعدد فلسطینی مزاحمتی گروپوں کی مسلحانہ کارروائیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کارروائیوں میں اب تک متعدد صہیونی فوجیوں اور آباد کاروں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ یمن نے جارحہ ملکوں کو خبردار کیا ہے کہ اس کے میزائل ان کے اندر تک مار کر سکتے ہیں۔ یمن کی قومی حکومت کے سیاسی دفتر کے رکن محمد البخیتی نے سعودی اتحاد کو خبردار کیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج کے میزائلی اور فضائی شعبوں میں ترقی کے پیش نظر اگلے جوابی حملے میں جارحہ ممالک کے اہم اہداف کو ٹارگیٹ بنایا جائے گا۔ محمد البخیتی نے صوبہ سعدہ میں سعودی فوجیوں کے تازہ جرائم کی مذمت کرتے ہوئے اسے ریاض کی جارحانہ پالیسی کا تسلسل قرار دیا۔ قابل ذکر ہے کہ سعودی اتحاد کی افواج کے تازہ حملے میں متعدد یمنی شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ البخیتی نے عمان کے وفد کے دورے سنا اور سعودی فوجیوں کی مجرمانہ حرکتوں میں شدت کے مابین ہر طرح کے تعلق کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمانی وفد ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، تاہم سعودی جارحہ اتحاد کی جانب سے پیش کردہ تجاویز سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ریاض یمنی دھڑوں اور گروہوں کے مابین اختلاف ڈالنا چاہتا ہے۔ محمد البخیتی نے ریاض اور اس کے اتحادیوں کو انتباہ دیا کہ اگر سنا کے منصفانہ مطالبات کو ٹھکرایا گیا تو یمن بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہے گا اور محاصرے کو توڑنے کے لیے عملی اقدام پر مجبور ہو جائے گا۔ انہوں نے سعودی اتحاد سے فوجی جھڑپوں کے نئے دور کے امکان کو بھی مسترد نہیں کیا۔ حکومت عراق نے پڑوسیوں کے ساتھ مشترکہ سرحدوں پر بدامنی پھیلانے والے دھڑوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا اعلان کیا ہے۔ حکمران اتحاد کے قریبی سمجھے جانے والے ایک رہنما ترکی جدعان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بغداد نے عراقی کردستان ریجن کو پڑوسی ملکوں کے خلاف مسلح جنگ کا میدان بنانے والے دھڑوں کو اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحدوں پر بدامنی پھیلانے والے دھڑوں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ عراق کی مرکزی حکومت موجودہ صورتحال پر خاموش نہیں رہ سکتی اور اپنے اقتدار اعلیٰ کے تحفظ کی خاطر براہ راست مداخلت پر مجبور ہوگی۔ ترکی جدان نے کہا کہ عراق کی مرکزی حکومت نے مخصوص دھڑوں کو پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی سرگرمیاں فوری طور پر بند کر دیں اور اپنے اڈے خالی کر کے عراق سے باہر نکل جائیں۔ برطانیہ میں کرسمس کی رات دسیوں افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ برطانوی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ کرسمس کی رات کو مرسی سائڈ نامی علاقے میں واقع ایک کلب میں ہونے والی فائرنگ کے دوران ایک خاتون ہلاک اور چار دوسرے زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ حملہ آور کو پولیس اب تک گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ واضح رہے کہ برطانیہ میں رواں سال کے دوران ہونے والے پرتشدد جرائم کی تعداد میں گزشتہ برسوں کے مقابلے میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ نئے سال کی چھٹیوں کے موقع پر ایسے جرائم کی شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ باضابطہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کے دوران 700 برطانوی شہری تشدد کا نشانہ بن کر ہلاک ہوئے ہیں اور درج ہونے والے جرائم کی تعداد بھی بڑھ کر 65 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جسے ایک تاریخی ریکارڈ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں سرمائی طوفان سے ہلاکتوں کی تعداد 30 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں سرمائی طوفان جاری ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بم سائیکلون نے کرسمس کے موقع پر نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے۔ خون جمع دینے والی سردی اور شدید برف باری کے نتیجے میں 30 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق سرمائی طوفان کے نتیجے میں امریکہ بھر میں 2 لاکھ سے زیادہ افراد بجلی سے محروم ہیں۔ 10,000 سے زیادہ پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں اور ہزاروں تاخیر کا شکار ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اٹلانٹا، شکاگو اور نیو یارک سمیت بہت سے شہروں میں ہزاروں مسافر ہوائی اڈوں میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ امریکی ریاست مونٹانا میں درجہ حرارت -45 ڈگری تک گر گیا ہے اور ریاست میشیگن کے ساحل پر ہر طرف برف ہی برف نظر آ رہی ہے۔ ریاست نیو یارک میں بھی شدید برف باری سے معمول کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے فرانس سے متعلق ایک خاص رپورٹ۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہونے والے حالیہ دہشت گردی اور نسل پرستی کے واقعے نے ایک بار پھر سفید فام دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اقدامات کے حوالے سے پولیس اور مغربی میڈیا کی منافقت کو پوری طرح واضح کر دیا ہے۔ پیرس کے کرد علاقے پر حالیہ حملے کے الزام میں گرفتار فرانسیسی شہری نے اس کیس کے خصوصی تفتیش کاروں کو بتایا کہ اس نے یہ حملہ اس لیے کیا کہ اسے غیر ملکیوں سے نفرت ہے۔ یہ 59 سالہ شخص جمعہ 23 دسمبر کو پیرس کے نواحی علاقے میں قائم کرد ثقافتی مرکز اور اس سے متصل کافی شاپ پر حملے کے الزام میں زیر حراست ہے، جس کے دوران دو مرد اور ایک عورت ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ یہ شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے 12 دسمبر کو جیل سے رہا کیا گیا ہے، ایک ریٹائرڈ ٹرین ڈرائیور ہے اور اس سے پہلے بھی تارکین وطن پر چاقو سے حملہ کر چکا ہے۔ اس نے گزشتہ سال ایک پناہ گزین کیمپ پر بھی نسل پرستانہ حملہ کیا تھا، جس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن فرانسیسی حکام نے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور مقدمہ چلانے کے بجائے جیل سے رہا کر دیا، جس کے بعد اس نے کرد ثقافتی مرکز پر حملے کا ارتکاب کیا ہے۔ پیرس میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملے میں 3 کرد تارکین وطن کی ہلاکت کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغربی ممالک کے سیکورٹی اور انتظامی ادارے سفید فام دہشت گردوں کے بارے میں مکمل اور واضح معلومات فراہم کرنے سے کیوں گریزاں ہیں۔ مغربی میڈیا بھی عموماً ایسے واقعات کو ہلکے پھلکے انداز میں کور کرتا ہے یا بالکل نظر انداز کر دیتا ہے، جبکہ اس طرح کی حرکت اگر تارکین وطن میں سے کوئی بالخصوص مسلمان انجام دے تو مغربی میڈیا آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے اور ایسے واقعات کو اسلام اور تارکین وطن کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سامعین، آپ نے فرانس کے حوالے سے ایک رپورٹ سماعت فرمائی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔
جی بہت شکریہ، وعلیکم
جی سلام۔ ڈاکٹر صاحب، ایک امریکی تھنک ٹینک نے یہ اعتراف کیا ہے کہ عرب دنیا امریکہ پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سلسلے میں آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، عرب دنیا اور امریکہ کا جو تعلق ہے، یہ بنیادی طور پہ استعماری اور سامراجی طاقتوں اور عرب دنیا کا، عرب عوام کا تعلق ہے، بلکہ اس کو ایک اور تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ عالمی استعمار نے عرب دنیا کے خلاف، پھر عرب دنیا چونکہ اکثریت مسلمان ہے تو عالمی سامراجی طاقتوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف اور اس خطے کو، یعنی مشرق وسطی کو، اپنے تسلط میں لانے کے لیے ہمیشہ ماضی میں بھی اور اب بھی، قریب ماضی قریب اور ماضی بعید دونوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو واضح طور پہ محسوس ہوگا کہ سامراجی سازشیں یہاں پہ پوری طرح کار فرما رہی ہیں۔ اور اس وقت بھی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو خطے کا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے، اور مسلمانوں کا بنیادی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سب سے اہم کرائسس جو شمار کیا جاتا ہے، وہ قبلہ اول کی آزادی ہے، اور قبلہ اول پہ غاصب صہیونی حکومت کا ناجائز قبضہ ہے۔ 70-72 سال جو ہیں وہ اس قبضے کو گزر چکے ہیں، اور اس سے فلسطین اور بیت المقدس کے عنوان سے جو سامراجی سازشیں رہی ہیں اس سے عرب دنیا آگاہ ہے۔ سامراج کے چہرے بدلتے رہے ہیں، شروع میں یہ چہرہ سامراج جو ہے برطانیہ کی صورت میں تھا، تو برطانیہ سے نفرت اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اس وقت فرنٹ لائن پہ آ کے جو اسرائیل کے دفاع یا مسلمانوں کے خلاف اقدامات یا خطے میں زائنسٹ لابی کو غلبہ دینے کے لیے جو قوتیں کام کر رہی ہیں تو اس میں امریکہ سر فہرست ہے, اور امریکہ کی طرف سے آئے روز اس طرح کے اقدامات ہیں کہ جس کو عرب دنیا پسند نہیں کرتی. ایک مثال اس کی میں جس پہ یہ جو آپ نے جس تھنک ٹینک کی بات کی ہے, جس تحقیقاتی مرکز کی بات کی ہے, اس میں واضح طور پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس انداز سے امریکہ کے جو حالیہ اقدامات ہیں اسرائیل کے عنوان سے, اس کو ہم کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے عنوان سے لے سکتے ہیں, سینچری ڈیل کے عنوان سے لے سکتے ہیں, یا ابھی جو ایک ابراہم یا ابراہیم معاہدہ ہے اس عنوان سے دیکھتے ہیں, تو ان تینوں چاروں جو چیزیں ہوئی ہیں ان سب میں ہم اگر تھوڑا سا باریکی میں دیکھیں تو سب سے جس کو کہتے ہیں نا نمایاں کردار امریکہ کا رہا ہے, اور امریکہ نے ہی اسرائیل کو, امریکہ نے ہی زینسٹ لابیز کو اس انداز سے جو ہے وہ سپورٹ کیا کہ جس کے نتیجے میں اسرائیل مضبوط ہوا, اسرائیل نے علاقے کے اندر جو ہے وہ اپنی قوت میں اضافہ کیا, اثر و رسوخ میں اضافہ کیا, اور جو تازہ ترین صورتحال جیسے میں نے کہا کہ سینچری ڈیل کے بعد جو ابراہم معاہدہ ہوا اور جس کو اصطلاحاً نارملائزیشن کہتے ہیں, یعنی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا پروسیس, اس پروسیس میں ظاہر ہے اس کے پیچھے امریکی سابق پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ تھے اور ان کے داماد نے اس کو سب سے زیادہ اس موضوع کو آگے بڑھایا, اور بن سلمان کے ساتھ مل کے جو ٹرمپ کے داماد کوشنر نے اس خطے میں اسرائیل کے لیے راستے ہموار کیے, تو اس کا نتیجہ ہمیں نارملائزیشن کے طور پہ مل رہا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند عرب ممالک نے, جس میں متحدہ عرب امارات کا نام لیا جا سکتا ہے, بحرین کا نام لیا جا سکتا ہے, مراکش کا نام لیا جا سکتا ہے, یہ وہ ممالک ہیں کہ جنہوں نے ان ایام میں, سوڈان کا بھی نام اس میں ہے, التمصر تو پہلے سے اس میں شامل تھا, تو ان ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کیے ہیں, یعنی وہ نارملائزیشن کا جو پروسیس تھا وہ ان چار ممالک سے شروع ہوا, اور ان چار ممالک کے عوام کے اندر جو نفرت ہے وہ سب پہ عیاں ہیں, اور اس کا ایک مظہر جو ہے ابھی جو قطر کے اندر ورلڈ کپ ہوا, اس ورلڈ کپ کے اندر آپ دیکھیں کہ فلسطین کی حمایت میں کس انداز سے عرب دنیا فرنٹ لائن پہ رہی ہے, یعنی فٹ بال جیسے میچ میں ایک ریکریشن کہہ لیں, ایک تفریحی قسم کی یہ ساری سرگرمی تھی, فٹ بال کوئی سنجیدہ وہ نہیں تھا, کوئی ایسا کوئی سیاسی نہیں تھا, لیکن اس کھیل کے میدان میں بھی عربوں میں فلسطین کے عنوان سے جو محبت ہے اور اسرائیل سے جو نفرت ہے وہ بہت کھل کے سامنے آئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دس تھنک ٹینک نے یہ بات کی ہے کہ عرب دنیا جو ہے وہ اب امریکہ پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس کا ایک مظہر جو ہے اس نے قطر میں دیکھا ہوگا کہ قطر میں اب ظاہر تمام عرب ممالک کے وہاں پہ عوام تھے, اور اس میں وہ ممالک بھی کہ جن کے حکام نے اسرائیل سے اپنے تعلقات بحال کر رکھے ہیں لیکن ان کی عوام جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف باقاعدہ میدان عمل میں تھی, مثلا مراکش کی مثال لے لیں, مراکش کی ٹیم اچھا کھیلی اور اس کو دو تین دفعہ یعنی مواقع ملے سیمی فائنل تک اس میں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مراکش کی ٹیم جب بھی جیتی, مراکش کی ٹیم جب بھی میدان میں آئی, مراکش کی ٹیم کو جب بھی کوئی بریک تھرو ملا تو اس کے نتیجے میں فلسطینی پرچم اوپر آیا ہے, حالانکہ ان کی حکومت فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کو تسلیم کر چکی ہے, لیکن مراکش کے جو کھلاڑی تھے, مراکش کے جو عوام تھے, پھر ان کے ساتھ دوسری عرب عوام بھی ساتھ مل گئی, اور مراکش کے کھلاڑیوں نے بہت اچھے انداز سے اسرائیل کے اس مقدمے کو لڑا, عرب دنیا نے بہت اچھے انداز سے جو عرب لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے, یعنی غاصب اسرائیل کے جو مختلف میڈیا ٹیمیں ہیں ان میڈیا ٹیموں کو جس انداز سے منہ توڑ جواب دیا وہ خود اس ورلڈ کپ کی ایک نمایاں چیز میں تبدیل ہو گیا, کہ بہت سارے لوگ تو کہتے تھے کہ آپ کس ملک سے ہیں, اسرائیل کوئی ملک ہے, ہم تو اس ملک کو جانتے ہی نہیں ہیں, یعنی کسی ملک کا کوئی چینل ہو, کسی ریاست کا چینل ہو اور اس کے صحافی رپورٹنگ کے لیے آئیں اور وہاں کے جو تماشبین ہیں یا وہاں پہ لوگ جو موجود ہیں وہ اس ملک کی حیثیت کو ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیں, تو یہ کتنی بڑی شرمندگی ہوگی زائنسٹ کے لیے اور سہونی ان کیمرہ مینوں کے لیے اور فلاں فلاں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھنک ٹینک نے اپنا ایک اعتراف کیا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت عرب دنیا جو ہے وہ امریکہ سے, یعنی امریکی حکام سے نفرت کرتی ہے, اور وہ امریکی حکام پہ آئندہ فلسطین کے مستقبل کے عنوان سے کسی طرح کا اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سیاسی گفتگو کے لیے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہِ مقدر یہ کوثر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر, یہ کوثر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون سی احترام آیا. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون سی احترام آیا. زہِ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتعش گونجتی ہیں, فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتعش گونجتی ہیں. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا. زہِ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. زہِ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا, بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا, زہِ مقدر دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی, دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی, وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی, وہ جذبہ آخر کو
کام. تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 5 دی 2 جمادی الثانی اور 26 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 2 جمادی الثانی 193 ہجری قمری کو عباسی حکمراں ہارون کا انتقال ہوا. وہ 170 ہجری قمری میں اقتدار میں آیا. ابتدا میں اس نے اپنی ماں کی نگرانی میں حکومت کی. ماں کے انتقال کے بعد ہارون نے یحییٰ برمکی کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر مقرر کیا اور اس کے بعد سے حکومت کے امور یحییٰ اور ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں تھے. ہارون عیاش حکمران تھا اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتا تھا, یہاں تک کہ اس نے بہت سوں کو اپنے خوفناک قید خانوں میں شہید کرا دیا. آخر کار ستمگر عباسی حکمراں ہارون اپنے مخالفین کی تحریک کو کچلنے کے لیے مشرقی ایران کے سفر کے دوران چل بسا. چھبیس دسمبر سن 1530 عیسوی کو مغلیہ خاندان کے بانی ظہیر الدین بابر کا انتقال ہوا. ان کی عمر صرف 11 برس تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا, جس کے بعد بابر کو تخت اقتدار پر بٹھا دیا گیا. ظہیر الدین بابر نے صرف 15 برس کی عمر میں سمرقند پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور 1526 میں ہندوستان پر 12,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا. بابر نے سب سے پہلے لاہور کو فتح کیا اور 21 اپریل 1526 کو انہوں نے فوج کی تعداد کم ہونے کے باوجود اچھی منصوبہ بندی کے ذریعے ابراہیم لودھی کو پانی پت کے میدان میں شکست دی اور ہندوستان کے بادشاہ بن گئے.
26 دسمبر 1530 کو ظہیر الدین بابر کا انتقال ہوا۔ پہلے آگرے میں بطور امانت دفن کیا گیا، پھر کئی سال بعد کابل میں دفن کیا گیا۔ بابر نے اپنی خود نوشت تسک بابری کے نام سے تحریر کی ہے۔ چھبیس دسمبر سن 1893 عیسوی کو عوامی جمہوریہ چین کے عظیم رہنما ماؤزے تنگ چین کے صوبہ ہونان کے شہر شاؤشان میں ایک غریب کسان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ 18 برس کی عمر میں انقلابی نظریات سے متاثر ہو کر ڈاکٹر سن یات سن کی اس تحریک میں شامل ہو گئے جو منچو خاندان کے خلاف شروع کی گئی تھی۔ سن 1920 میں مارکس کے نظریات سے شدید متاثر ہوئے اور سن 1921 میں کمیونسٹ پارٹی کے قیام میں بھرپور حصہ لیا۔ سن 1948 میں وہ چین کے صدر منتخب ہوئے۔ 1 اکتوبر سن 1949 کو عوامی جمہوریہ چین کا پرچم سارے ملک پر لہرانے لگا اور ماؤزے تنگ اس نئی حکومت کے صدر منتخب ہوئے۔ سن 1959 میں انہوں نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا، ان کی جگہ لیو شاؤچی چین کے صدر بنے اور ماؤزے تنگ چینی کمیونسٹ پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ اس عہدے پر وہ اپنی وفات تک باقی رہے۔ چھبیس دسمبر سن 1979 عیسوی کو سابق سوویت یونین کی سرخ فوج نے افغانستان میں داخل ہو کر ایک آزاد ملک کے خلاف اپنی طویل ترین کارروائی شروع کی۔ افغانستان پر قبضہ روس کی نئی نسل کے رہنماؤں کے اعتراف کے مطابق خارجہ پالیسی میں کریملن کی ایک سب سے بڑی غلطی تھی۔ سابق سوویت یونین کے 130,000 فوجیوں کا افغان مجاہدین نے مقابلہ کرنا شروع کیا، اس کے باوجود کہ سرخ فوج کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے، مجاہدین نے انہیں بھاری نقصان پہنچایا اور سنگین شکستوں سے دوچار کیا۔ سرخ فوج کے خلاف 10 سالہ جنگ میں افغانستان کے 10,000 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ آخر کار روسی حکام ملک کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی اور جنگ کے بے پناہ اخراجات کی بنا پر فروری 1989 میں افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلانے پر مجبور ہو گئے۔ سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ May 13, 1357 ہجری شمسی کو تہران کی پولی ٹیکنیکل یونیورسٹی کے استاد کامران نجات اللہی کو شاہ کی حکومت کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ ایران کے مسلمان اور مجاہد عوام کی حق پسندانہ جد و جہد کو کچلنے اور شاہ کی حکومت کے فوجی اہلکاروں کے تشدد آمیز رویے پر احتجاج کے لیے یونیورسٹی کے اساتذہ نے تہران میں وزارت ثقافت و تعلیم کی ایک عمارت میں دھرنا دیا۔ اس دھرنے کے بعد شاہ کی حکومت کے ایجنٹوں نے اساتذہ کی ہڑتال کو ختم کرانے کے لیے ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں استاد نجات اللہی شہید ہو گئے۔ May 13, 1382 ہجری شمسی کو ایران کے شہر بم میں خوفناک زلزلہ آیا۔ ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 6.8 تھی۔ اس زلزلے سے بم شہر تباہ ہو گیا اور 40,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ دسیوں ہزار افراد زخمی اور بے گھر ہو گئے۔ زلزلے کے فوراً بعد ایرانی حکومت اور عوام نے امدادی کاروائیاں شروع کر دیں، لیکن زلزلے سے اس قدر تباہی پھیلی تھی کہ بعض بین الاقوامی اداروں اور ملکوں نے نہ صرف امدادی سامان بھیجا بلکہ متاثرین کی مدد کے لیے امدادی ٹیمیں بھی روانہ کیں۔ اس خوفناک زلزلے سے نہ صرف جانی و مالی نقصان ہوا بلکہ تاریخی قلعہ بم بھی تباہ ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مقالات اور تبصروں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان سے۔ ایٹمی مذاکرات ہوں لیکن بلووں کی حمایت کے تاوان کے بعد، رہبر انقلاب اسلامی نے حالیہ واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اصل مسئلہ ملک کے اندر دو چار انقلاب مخالف افراد یا دو چار بلوائیوں کا نہیں ہے، معاملہ بہت بڑا ہے۔ اصل جنگ عالمی سامراج سے ہے۔ ان حالات میں امریکی حکام بھلے ہی زبان سے ایٹمی معاہدے کو مردہ بتا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ جوزف بوریل کو بات چیت کے لیے بھیجتے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ ایرانی ہم منصب سے ملاقات کرتے ہیں، اسپین کے وزیر خارجہ ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو کرتے ہیں، اور IAEA کے ڈائریکٹر اپنے تہران دورے کی اطلاع دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ حقائق کو واضح کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایران روس اور چین کا مشترکہ محاذ طاقتور ہو رہا ہے۔ اسی طرح بلبوں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بائیڈن کو تمام منصوبوں کے ناکام ہونے کا یقین ہو چکا ہے، اس لیے وہ ایٹمی مذاکرات کے آغاز کے لیے اس قسم کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ ایٹمی مذاکرات میں امریکہ اور یورپ کی دلچسپی، ان کی ضرورت بھی ہے، جس کا ثبوت سردی سے ٹھٹھرتا یورپ ہے۔ مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے، لیکن بلبوں سے جو نقصان پہنچا ہے اس کا تاوان بھی ضروری ہے۔ العربی الجدید لکھتا ہے، پیرس حملہ کردوں کے خلاف نسلی امتیاز۔ پیرس حملے کی ذمہ دار نے پیرس میں کردوں کے ثقافتی مرکز کو نشانہ بنایا، جہاں کرسمس کی وجہ سے خاص تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ حملے کے بعد پیرس کے کردوں میں غم و غصہ پھیل گیا اور وہ سڑکوں پر نکل آئے، لیکن فرانس کی حکومت نے بھی فوراً اسپیشل فورس سڑک پر اتار دی اور وزیر داخلہ نے انہیں پرسکون کرنے کے لیے بیان دیا، لیکن نتیجہ برعکس نکلا۔ حملے کے ذمہ دار نے اعتراف کیا ہے کہ اسے غیر ملکیوں سے نفرت ہے، حملے کی وجوہات پر تحقیق جاری ہے، تاہم حملے کے پیچھے جو بھی منشا رہا ہو اس سے فرانس میں شدت پسند دھڑے کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، جو مہاجروں اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے میں اہم رول کا حامل ہے۔ یورپ کے کئی ملکوں میں دائیں بازو کے شدت پسند تنظیمیں اقتدار تک پہنچ گئی ہیں۔ اٹلی میں تو پوری حکومت شدت پسندوں کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ فرانس میں وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ سامعین، روزنامہ قومی آواز نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کی مناسبت سے ایک آرٹیکل شائع کیا، جس کا اقتباس آپ سامعین کی خدمت میں حاضر ہے۔ محمد و آل محمد کے گھرانے کے تمام معصومین ایک الہی تسبیح کے عبودیت سے معمور دانے، یا ایک ہی مقدس آفتاب کی نورانی کرنیں، یا ایک قدسی گلستان کے پاکیزہ پھول ہیں، مگر افسوس کہ اسی گلستان کا ایک پھول وہ فاطمہ، جن کی تعظیم کو رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے، رسول کے جانے کے بعد اہل زمانہ کا رخ ان کی طرف سے پھر گیا۔ دختر رسول نے شادی کے بعد جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا، وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ حضرت زہرا نے پردے میں رہ کر تدریس بھی کی، تبلیغ بھی کی، اور اپنے حق کے لیے خلیفہ وقت کے دربار میں آواز بھی بلند کی۔ اور سمے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آس پاس۔ پروگرام آس پاس کے پاس پیش کیا جائے گا پروگرام افکار و نظریات، اور سامعین آپ آخر میں سن سکیں گے پروگرام اقتصاد نامہ، جس کے ساتھ ہی شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔
عزیز سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم مغربی ایشیا میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا مختصر جائزہ پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر تک رہیے گا، امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ اسرائیل کے عبوری وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے جمعرات کی صبح اعلان کیا کہ انہوں نے اپنی کابینہ تشکیل دے دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ نیتن یاہو نے اس حکومت کے سربراہ اسحاق ہرزوگ کے ساتھ ایک ٹیلی فونی گفتگو میں اس خبر کا اعلان کیا اور نئی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب زیادہ سے زیادہ 2 جنوری 2023 تک منعقد کی جائے گی۔ گزشتہ 26 برسوں میں نیتن یاہو کی یہ تیسری وزارت عظمیٰ ہے۔ نیتن یاہو نے 15 سال تک وزیر اعظم کے عہدے پر رہ کر مقبوضہ علاقوں میں سب سے طویل مدت تک وزیر اعظم رہنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا۔ 72 سالہ نیتن یاہو ایک بار 18 جون 1996 سے 6 جولائی 1999 تک اور دوبارہ 1 اپریل 2009 سے 13 جون 2021 تک اسرائیل کے وزیر اعظم رہے۔ اسرائیل میں 1 نومبر کو ہونے والے حالیہ انتخابات میں سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کے لیڈر بنیامین نیتن یاہو کی زیر قیادت دائیں بازو کی پارٹیاں 120 نشستوں کی اسمبلی میں 64 نشستیں جیت کر کامیاب رہیں۔ رپورٹوں کے مطابق نیتن یاہو کی کابینہ تشکیل دینے والی انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں میں لیکوڈ، شاس، مذہبی سہونزم اور یہودیت توراتی اتحاد شامل ہیں۔ درحقیقت اگرچہ نیتن یاہو نے کابینہ کی تشکیل کا اعلان کیا ہے، لیکن یہودی طاقت سے موسوم انتہا پسند جماعت سے ایتمار بن گویر اور انتہائی دائیں بازو کی جماعت مذہبی سہونزم کے اسموٹ رچ جیسے انتہا پسند افراد کی اس اتحاد میں موجودگی نے کشیدگی اور بحران میں اضافے کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ نیتن یاہو کی قیادت والے اس اتحاد میں ایسے انتہا پسندوں کی موجودگی نے نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد کشیدگی اور بحران کی فضا میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ نیتن یاہو کے دائیں بازو اور بائیں بازو کے حریف بھی ان کا مقابلہ کرنے اور نئی کابینہ کو گرانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسی سلسلے میں یائر لاپید اور ان کے ساتھیوں نے سہونیوں کو گزشتہ دنوں کابینہ کی تشکیل کے بعد سے ہفتے وار مظاہروں کی دعوت دی ہے تاکہ رائے عامہ پر دباؤ ڈالا جا سکے اور دائیں بازو کے نیتن یاہو کی کابینہ کی تشکیل کو اقتدار میں آنے سے روکا جا سکے۔ اگرچہ یہ کابینہ تشکیل دے دی گئی ہے، تاہم عوامی مظاہرے کہ جو خاص طور پر نیتن یاہو کے بدعنوانی کے مقدمات پر مرکوز رہے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ یہ نیا دور نیتن یاہو کے لیے ایک مشکل اور چیلنج سے بھرا ہوگا۔ مغربی ایشیا کے خطے میں گزشتہ ہفتے ایک اور اہم واقعہ جو رونما ہوا وہ اقوام متحدہ میں فلسطینی عوام کے اپنے مستقبل کا خود تعین کرنے کے حق سے متعلق قرارداد کی منظوری تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس میں فلسطینی عوام کو اپنی سرنوشت خود طے کرنے کے حق کی توثیق کی گئی۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے اعلان کیا ہے کہ 168 ممالک نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ صہیونی حکومت، چاڈ، جزائر مارشل، مائکرونیشیا، نورو اور امریکہ نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا اور 9 ممالک نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ المالکی نے اس قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس قرارداد کی منظوری ہمارے حق خود ارادیت اور ہماری قوم کے اپنی سرنوشت خود طے کرنے کے حق کو سلب کرنے کے اقدامات اور اسرائیل کے جرائم کے مقابلے میں عوامی محاذ آرائی کے خلاف ایک فطری رد عمل ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی قوم اور اس کے ناقابل تردید اور مسلمہ حقوق کی حمایت میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور غاصبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ارکان اس سے پہلے بھی اسی رواں ماہ میں فلسطین کی حمایت سے متعلق 5 اور قراردادیں منظور کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ارکان کی اکثریت کے اتفاق سے ایک قرارداد کی منظوری دی تھی جس میں اس ملک کے قدرتی وسائل پر فلسطینی عوام کی مستقل خود مختاری پر زور دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی فلسطین سے متعلق جملہ قراردادوں من جملہ فلسطینی عوام کی اپنی سرنوشت کے تعین کے حق کے بارے میں حالیہ قرارداد کی منظوری ایک ایسا اقدام ہے جو فلسطینی عوام کے جغرافیائی حق پر زور دیتی ہے۔ اس قرارداد میں فلسطینی عوام کے حق پر زور دیا گیا ہے۔ یہ قرارداد اس بات پر زور دیتی ہے کہ فلسطینی خواہ کہیں بھی ہوں، ان کو اپنی تقدیر کا خود تعین کرنے اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے اور اسے مسئلے فلسطین کے منصفانہ اور جامع حل کے حصول کے لیے بنیادی شرط سمجھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 168 ممالک نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فلسطینی قوم کو ایک معینہ جغرافیہ کے حامل ملک کے لیے عالمی حمایت حاصل ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے ایک رکن ہشام قاسم نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھاری اکثریت سے منظور کی گئی قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ یہ قرارداد حالیہ دنوں میں سابقہ قراردادوں کا تسلسل ہے۔ یہ قرارداد فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی تصدیق اور اس حوالے سے عالمی برادری کی حمایت کا ثبوت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ میں ہماری حمایت میں بڑھتے ہوئے فیصد سے اس یقین کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ہماری قوم کے حق خود ارادیت کے فیصلے پر عمل درآمد لازمی ہے۔ قاسم نے کہا کہ محض قرارداد منظور کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان قراردادوں پر ان کی روح کے مطابق عمل درآمد ضروری ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے فلسطینی قوم کے حقوق، بالخصوص حق خود ارادیت کی حمایت میں قراردادیں منظور کی گئیں، مگر ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ حماس کے رہنما نے کہا کہ اسرائیل کی غاصب ریاست فلسطینیوں کے خلاف مسلسل جرائم جاری رکھے ہوئے ہے۔ 7 دہائیوں کے دوران لاکھوں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ فلسطینی قوم کے خلاف دشمن کے جرائم پر اس کا محاسبہ کیا جائے۔ سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ مغربی ایشیا کے خطے میں گزشتہ ہفتے رونما ہونے والا ایک اور واقعہ یہ تھا کہ متحدہ عرب امارات اور صہیونی حکومت نے کسٹم ڈیوٹی کی منسوخی یا کمی سمیت جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد اور صہیونی حکومت کے صدر کی اہلیہ مشیل ہرزوگ نے اعلان کیا ہے کہ آخرکار تل ابیب اور ابو ظہبی نے ایک دوسرے کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ معاہدہ 96% ایسے سامان کی منسوخی یا اس میں کمی پر مشتمل ہے کہ جن کا دونوں فریقین کے درمیان تبادلہ انجام پاتا ہے۔ اسی طرح غیر پیٹرولیم اشیاء کی تجارت میں اضافہ بھی اس معاہدے کا حصہ ہے۔ قابل تجدید توانائی، ٹیکنالوجی اور غذائی تحفظ کے شعبے میں تعاون کے بڑھتے ہوئے مواقع بھی اس معاہدے کے دیگر موضوعات میں شامل ہیں۔ یہ معاہدہ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ جب دو ہفتے پہلے متحدہ عرب امارات کے وزیر برائے خارجہ تجارت ثانی الزاویدی نے یہ کہتے ہوئے کہ اس معاہدے کی ابو ظہبی اور تل ابیب نے منظوری دے دی ہے، دعویٰ کیا تھا کہ اس معاہدے سے متحدہ عرب امارات میں صنعتی اور خدمات کے شعبے کو فروغ ملے گا۔ اماراتی میڈیا کے شائع کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2022 کے پہلے 9 ماہ کے دوران ابو ظہبی اور تل ابیب کے درمیان تجارت کی مالیت 114% اضافے کے ساتھ $2 ارب تک پہنچ گئی۔ اس معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہی تجارتی لین دین کے حجم کو $10 ارب سے زیادہ تک بڑھانا ابو ظہبی اور تل ابیب کا ہدف ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے اگست 2020 میں ڈونالڈ ٹرمپ انتظامیہ کی ثالثی سے ابراہم معاہدے کے انعقاد اور اسی سال ستمبر میں اس پر دستخط کے بعد دو طرفہ تعلقات کو معمول پر لانے کا عمل شروع کیا۔ اس کے بعد سے ہی دونوں فریقین کے اعلی عہدے داروں نے متعدد بار تل ابیب اور ابو ظہبی کا دورہ کیا ہے اور دونوں فریقوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات فروغ پائے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے ایسے حالات میں اسرائیلی حکومت کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے کہ جب بالخصوص قطر ورلڈ کپ میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عرب دنیا صہیونی حکومت سے نفرت کرتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، ہفتہ وار پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم جغرافیائی تبدیلیوں اور ماحولیات کی حفاظت کے شعبے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی خواتین کے اقدامات کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، آلودگی پھیلانے والی گیسوں کے اخراج میں شدت اور قدرتی وسائل میں کمی نئے دور میں انسان کی سرگرمیوں کے نتائج ہیں، جو وسیع پیمانے پر موسمیاتی تبدیلیوں، بحرانوں من جملہ سیلاب، زلزلے، خشکسالی، طوفان اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصانات کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ ایران کے آئین کی 50ویں شق کے مطابق ماحولیات کا تحفظ عوامی فریضہ ہے۔ اس بنا پر قومی ماحولیاتی سرمایہ کی حفاظت اور ماحولیاتی مسائل کو حل کرنے کی منصوبہ بندی ہمیشہ سے اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور پالیسی سازوں کے اہم پروگراموں اور پالیسیوں میں سے ایک رہی ہے۔ خاص طور پر پچھلی دہائیوں میں صحت و سلامتی کے شعبے کی ترقی و پیش رفت کا موضوع انتظامی شعبوں اور ملک کے سائنسی اور تعلیمی اداروں میں اٹھائے جانے والے اہم اقدامات میں سے ایک رہا ہے۔ کیونکہ اسلامی جمہوریہ ایران اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ان شعبوں میں ترقی و پیش رفت کے مراحل میں توازن قائم رکھا جائے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ماحولیاتی شعبے کے حوالے سے علاقوں کے لیے مختلف سطحوں پر ماحولیاتی تحفظ کے کلچر کے فروغ کے لیے کام کی ضرورت ہے۔ ان مقاصد کے حصول میں خواتین کا بھی اہم کردار ہے۔ ایک طرف خواتین آبادی کا نصف حصہ ہیں اور دوسری طرف خواتین خاندان میں بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ در حقیقت خواتین ہی باشعور اور دانشمند نسلوں کی پہلی معلم ہیں، اور کسی ملک کی ترقی و پیش رفت کے لیے زمین ہموار کرنے میں خواتین کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ دنیا کے دیگر حصوں کی طرح ایران میں بھی خواتین خاندانی اور معاشرتی امور کے انتظام میں اپنا برابر کا حصہ ڈالتی ہیں، اور وہ معاشرے میں رونما ہونے والی ہر تبدیلی کے عمل کو تیز کرنے اور اہداف کے حصول کے لیے انتہائی سنجیدہ اور اہم ذمہ داری نبھاتی ہیں۔ پائیدار ترقی و پیش رفت کے لیے انجام دیے جانے والے فیصلوں اور معاشرے میں ایک مثالی نمونہ قائم کرنے میں خواتین کا اہم مقام ہے۔ گرین سوسائٹی کے اہداف حاصل کرنے میں خواتین بھی پیش پیش نظر آتی ہیں۔ اس نقطہ نظر سے خواتین کو بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے بنیادی عناصر من جملہ سماجی اور ثقافتی اور ماحولیاتی مسائل کے لحاظ سے ایک اہم ستون سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خواتین معاشرے میں ایک معلم کا کردار ادا کرتی ہیں اور ایک باخبر اور باشعور نسل تیار کرتی ہیں، جو ملک اور قوم میں ترقی و پیش رفت کے لیے ایک بنیادی پلیٹ فارم شمار ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا من جملہ اسلامی جمہوریہ ایران میں خواتین نے ماحول کو سپورٹ کرنے کے لیے تمام شعبوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایران کا دنیا میں سب سے زیادہ سانحات رونما ہونے کے لحاظ سے 10واں نمبر ہے اور ایران ایشیا میں 4th نمبر پر ہے۔ مجموعی طور پر اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ سانحات و حادثات کی روک تھام کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ ایرانی خواتین نے ملک کی طویل مدت پالیسیوں پر عمل درآمد اور ماحولیاتی تحفظ سے متعلق مسائل میں ہمیشہ نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ماحولیاتی تحفظ کے میدان میں قومی اقدامات اور کامیابیاں حاصل کی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ملک کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برسوں کے دوران ملک میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی 2018 سے 2022 تک پیرس معاہدے کے مطابق رہی، اور یہ کامیابی اس میں حاصل ہوئی کہ ملک کی 95% آبادی کو قدرتی گیس تک رسائی حاصل ہے۔ توانائی کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور اس کے نتیجے میں ملک کے قومی وسائل سے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے اور ملک میں ترقی یافتہ اور موجودہ تکنیکی صلاحیت پر انحصار کرنے کے سمت میں اٹھائے گئے تمام اقدامات حاصل ہو گئے ہیں، اور ظالمانہ پابندیوں کے باوجود ایران نے اپنے بل بوتے پر معینہ اہداف حاصل کیے ہیں۔ اسی طرح خواتین کو توانائی کی کھپت کو کم کرنے کے انتظام میں اہم کردار دینے اور اس کے نتیجے میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے سے ایران نے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کی سمت مثبت قدم اٹھایا ہے، اور خواتین کو مکمل آگاہی فراہم کرنے سے مستقبل میں ایک سرسبز و شاداب معاشرے کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے تعمیراتی پروگراموں کی جانچ پڑتال میں جو چیز یقینی ہے وہ ماحولیاتی قوانین کا مضبوط ہونا ہے۔ اس کے علاوہ قوانین پر عمل درآمد اور پروگراموں کو مرتب کرنے اور ان کی منظوری کا رجحان مد نظر پالیسیوں پر عمل درآمد کو یقینی بناتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ضوابط اور قوانین میں ماحولیاتی قانون کی ترقی کے ثمرات نظر آتے ہیں۔ یہ بذات خود ماحولیاتی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی کے انتظام کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ملکی پالیسیوں اور قومی ادارے کا وجود اس راہ میں ترقی و پیش رفت کا ضامن ہے۔ اگرچہ ہمارے ملک میں دیگر کئی ممالک کی طرح قوانین اور دستاویزات کی منظوری صرف کاغذوں پر ہی نہیں رہتی بلکہ ان قوانین پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، اور ایران کی خواتین اس تمام امور میں اپنا بھرپور حصہ ڈالتی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں خواتین کے امور کے ادارے کی حیثیت سے صدر ایران کے محکمہ برائے خواتین اور خاندانی امور کے تعاون سے متعلق ایک مشترکہ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط، ماحولیاتی تحفظ کی تنظیم اور صدر ایران کے محکمہ برائے خواتین اور خاندانی امور کے درمیان ہوئے۔ ملک میں ماحولیاتی امور کے حوالے سے رواں اسوی سال کے فروری کے مہینے میں خواتین کی حج فاؤنڈیشن کی جانب سے خاندان اور ماحولیاتی تحفظ میں خواتین کی سماجی شراکت میں اضافہ حکومت کے اس پختہ عزم کی تصدیق ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو ماحولیاتی تحفظ اور ملک میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے خواتین میں آگاہی پیدا کرنے اور ان کی اعلیٰ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عوامی سطح پر ایسے منصوبے بنائے جائیں جن سے عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ چار بار نائب صدر کے عہدے پر ایک خاتون کا فائز رہنا اور ماحولیاتی تحفظ کی تنظیم کی سربراہی، قومی حوالے اور خواتین کی طرف سے اس شعبے میں فیصلہ ساز کردار ادا کرنے کی حیثیت سے بھی اسلامی جمہوریہ ایران میں ماحولیات کے شعبے میں خواتین کے کردار کو ظاہر کرتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ملک میں موجود تمام انسانی اور مادی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اور قوانین، حکمت عملیوں، پالیسیوں اور پروگراموں، طویل مدتی، وسط مدتی، قلیل مدتی کے مسودے اور مختلف نظریات پر انحصار کرتے ہوئے ماحولیات کے تحفظ کے اقدامات انجام دیے ہیں۔ ایران علاقائی اور بین الاقوامی میدانوں میں اعلیٰ انسانی، اخلاقی، الہی اور مادی اہداف کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ ایران میں قانون کی حکمرانی کے ساتھ تعمیراتی پروگراموں کا جائزہ لینے کے دوران جو چیز یقینی ہے وہ ماحولیاتی قوانین کی بالادستی اور قوانین کو مرتب کرنے اور ان کی منظوری کا رجحان ہے، اور اس کے نتیجے میں ماحولیاتی ترقی ضوابط اور قانون کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ اپنے آپ میں ماحولیات کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ملک کے اس حوالے سے اقدامات کی اہمیت اور قومی عزم کا ثبوت ہے۔ تاہم اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے ملک کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے ممالک میں قوانین اور دستاویزات کی منظوری کے زمرے میں کام کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں کسی امتیازی سلوک کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس ضابطۂ اخلاق کے تحت خواتین اور مردوں کی ذمہ داری مساوی تصور کی جاتی ہے۔ ماحولیات کے میدان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بعض قوانین اور اصولی اقدامات درج ذیل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین اور عمومی پالیسیوں میں ماحولیاتی تحفظ سے متعلق ضمانتوں کی توثیق اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے آرٹیکل 50 میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں ماحولیات کا تحفظ، جس میں آج کی نسل اور آنے والی نسلوں کو سماجی زندگی گزارنی ہے، ترقی کرنا عوامی فرض سمجھا جاتا ہے، لہذا اقتصادی اور دیگر سرگرمیاں جو ماحولیاتی آلودگی یا ناقابل تلافی تباہی سے وابستہ ہوں ممنوع ہیں۔ نیز سپریم لیڈر کی طرف سے اعلان کردہ پالیسیوں میں ماحولیات کو ہمیشہ ایک مقررہ اور نمایاں مقام حاصل رہا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کو عام ترقی، موضوعاتی قوانین اور مجلس شورا اسلامی کے قوانین میں ایک مضبوط مقام حاصل ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے شعبے میں قانونی دفعات پر عمل درآمد کی ضمانت کی فراہمی۔ ماحولیاتی تحفظ کے شعبے میں قانونی دفعات کے لیے مالی قرض کی فراہمی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران میں خواتین کی شرکت سے ماحولیات کے میدان میں بہت سے انتظامی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جن میں سے بعض اقدامات درج ذیل ہیں۔ ادارہ جاتی تعمیراتی اقدامات بشمول خواتین اور موسمیاتی تبدیلی کے لیے نیشنل اتھارٹی، پانی کی کمی کے لیے نیشنل ورکنگ گروپ، ماحولیاتی تنظیم کی خواتین اور خاندانی مشیر، قدرتی آفات کے اثرات کو کم کرنے کے لیے قومی کمیٹی، قومی موسم اور موسمیاتی تبدیلیوں کی نگرانی کا مرکز، موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے حکومت کے اقدامات، قومی اور بین الاقوامی انتظام اور فیصلہ سازی کے شعبوں میں خواتین کی موجودگی، خواتین اور خاندانوں کے باہمی تعاون کو فروغ دینا خواتین گروہوں کو بااختیار بنانا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اسفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہر ہفتے ایران، خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
پابندیوں کو بے اثر بنانے کے لیے ایران اور روس ٹرانسپورٹ کوریڈور کی تعمیر کے لیے کوشاں۔ ایرانی وفد چابہار کی توسیع و ترقی کا معاہدہ کرنے ہندوستان جائے گا۔ دنیا میں سونے کی پیداوار میں اضافے کا سلسلہ جاری۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ ایک بین الاقوامی ادارے کنسرن ورلڈ وائڈ نے ایران کو ملکوں کے درمیان بھوک کے لحاظ سے سبز صورتحال کا حامل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایران میں گزشتہ دو دہائیوں کے دوران نصف ہو گئی ہے اور یہ 96 ترقی پذیر ملکوں سے کم ہے۔ اس بین الاقوامی ادارے نے، کہ جس کے اعداد و شمار سے عالمی بینک بھی استفادہ کرتا ہے، 2022 کے بارے میں اپنی ایک رپورٹ میں 125 ترقی پذیر ملکوں کا بھوک کے انڈیکس کے لحاظ سے جائزہ لیا ہے اور اس کے مطابق نمبر حاصل کرنے والے ملکوں کے درجہ بندی کی ہے۔ اس انڈیکس کے مطابق ہر ملک کو 1 سے 50 تک نمبر دیے جاتے ہیں اور جس ملک کے نمبر جتنے زیادہ ہوں گے وہاں بھوک کے حوالے سے صورتحال اتنی ہی خراب ہوگی۔ اس ادارے نے ایران کو ان ممالک میں شامل کیا ہے کہ جن کی اس حوالے سے صورتحال بہت اچھی ہے۔ اس درجہ بندی میں ایران دنیا کے 125 ملکوں میں 29ویں نمبر پر ہے، یعنی صرف 28 ممالک کی صورتحال اس حوالے سے ایران سے بہتر ہے اور 96 ممالک ایران سے پیچھے ہیں۔ ایران اور روسی اپنے اوپر عائد پابندیوں کو ناکام اور بے اثر بنانے کے لیے مختلف اقدامات انجام دے رہے ہیں، تفصیلات اس رپورٹ میں۔
بلومبرگ نے ایک رپورٹ میں پابندیوں کو بے اثر بنانے کے لیے ایران اور روس کے درمیان 3000 کلومیٹر طویل ٹرانسپورٹ کوریڈور کی تعمیر کا جائزہ لیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق روس اور ایران بحر ہند سے لے کر یورپ تک ایک تجارتی ٹرانسپورٹ کوریڈور تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ کوریڈور 40 ملکوں کو پابندیوں سے بچائے گا۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ماسکو اور تہران ریل اور سمندر کے راستے سامان کی ترسیل کو تیز کرنے کے لیے کئی ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ سمندری نقل و حمل کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ پابندیوں کے شکار کئی بحری جہازوں سمیت ایران اور روس کے متعدد بحری جہاز اس وقت اس ٹرانسپورٹ کوریڈور میں خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس اور ایران پابندیوں کے بہت زیادہ دباؤ میں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور ان دونوں ملکوں نے البتہ مشرق کی جانب رخ کرنے کی پالیسی اپنا رکھی ہے۔ ان دونوں ملکوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی راستوں کو مغربی پابندیوں سے محفوظ رکھیں۔
ایران کے وزیر صنعت و تجارت سید رضا فاطمی امین نے کہا ہے کہ گزشتہ 8 ماہ کے دوران گھریلو مصنوعات کی برآمدات میں 26% اضافہ ہوا ہے اور اس عرصے کے دوران فریج اور فریزر جیسی بعض مصنوعات کی برآمدات میں 100% اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی گھریلو مصنوعات کی صنعت کا شمار ایسی صنعتوں میں ہوتا ہے کہ جو اب ترقی کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں، یعنی انہوں نے اپنی ابتدائی مشکلات اور مسائل پر قابو پا لیا ہے اور وہ کوالٹی اور قیمت کے امور میں مقابلے کے میدان میں داخل ہو گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس شعبے میں 60 کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جن میں سے 20 کمپنیاں مضبوط اور بڑی ہیں کہ جو اپنی مصنوعات برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمان اور روس کے علاوہ خطے اور یورپ کے بعض ممالک ان مصنوعات کے خریدار ہیں۔ واضح کہ تہران میں گھریلو مصنوعات کی صنعت کی 22ویں بین الاقوامی نمائش منعقد ہوئی تھی جو جمعے کے روز ختم ہو گئی۔ ایران کے پورٹ اینڈ شپنگ کے ادارے کے سربراہ علی اکبر صفائی نے کہا ہے کہ چابہار بندرگاہ کی توسیع و ترقی کے سلسلے میں ایک طویل مدت معاہدہ کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے مذاکرات کو حتمی شکل دینے کے مقصد سے ایک ایرانی وفد ہندوستان کا دورہ کرے گا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق علی اکبر صفائی نے اس بارے میں کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران چابہار بندرگاہ میں ہندوستان کی موجودگی کے موضوع کا زیادہ جائزہ لیا گیا اور ہم ایک طویل مدت معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے سنجیدگی سے کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک طویل مدت معاہدہ کرنے کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا ہے۔ واضح کہ چند ماہ پہلے ایران کے اس وقت کے روڈ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے وزیر رستم قاسمی نے ایران کے پورٹ اینڈ شپنگ کے وزیر سربانند سونووال سے ملاقات میں چابہار بندرگاہ کو ترقی دینے کے سلسلے میں نئی دہلی کے ساتھ طویل مدت معاہدہ کرنے کے لیے تہران کی آمادگی کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع سانگڑ میں کنویں سے تیل اور گیس کے وسیع ذخائر ملے ہیں اور او جی ڈی سی کے مطابق سانگڑ میں کنویں سے تیل اور گیس کا ذخیرہ ملا ہے اور ابتدائی طور پر کنویں سے یومیہ 2000 بیرل تیل حاصل ہوگا۔ او جی ڈی سی نے بتایا ہے کہ کنویں سے یومیہ 13 لاکھ اسٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس بھی ملے گی اور اس دریافت سے ملک میں تیل اور گیس کی طلب اور رسد میں فرق کم ہوگا۔ اس سے قبل بھی سندھ میں تیل اور گیس کا ایک اور ذخیرہ دریافت ہوا تھا۔ او جی ڈی سی کے مطابق تیل اور گیس کے اس ذخیرے سے ابتدائی طور پر یومیہ 125 بیرل خام تیل حاصل ہوگا۔ او جی ڈی سی نے بتایا ہے کہ کنویں سے یومیہ 4 لاکھ اسٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس حاصل ہوگی۔ واضح ہے کہ پاکستان اپنی توانائی کا بیشتر ضروریات درآمد کرنے کے ذریعے پورا کرتا ہے کہ جس پر سالانہ اربوں ڈالر کا زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ ایسا لگتا ہے کہ خشک سالی یا بہت زیادہ بارشیں یوکرین کی جنگ اور توانائی کے بھاری اخراجات آئندہ سال حتمی قیمتوں میں اضافے کے باوجود کہ جو کسانوں کو کاشت میں اضافے کی ترغیب دلاتی ہیں عالمی سطح پر فصلوں کی پیداوار دوبارہ محدود کر دیں گے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایسا نہیں لگتا کہ چاول اور گندم جیسی اصل اجناس کی پیداوار خالی ہونے والے ذخائر کو 2023 کی پہلی ششماہی میں بھر پائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ لاطینی امریکہ اور جنوب مشرق کی ایشیا میں خراب موسمی حالات کی وجہ سے خوردنی تیل کی پیداوار متاثر ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کو بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے زیادہ پیداوار کی ضرورت ہے اور 2023 میں زرعی شعبے کو 2022 کی نسبت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ غذائی اشیاء کے درآمدات کے اخراجات 2022 میں ریکارڈ $2 کھرب تک پہنچ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے غریب ممالک اشیاء خوردونوش کا استعمال کم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت رما سال کے دوران سونے کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات پیش خدمت ہیں اس رپورٹ میں۔
موصلہ رپورٹ کے مطابق رواں سال ستمبر میں سونے کو نکالنے کے کام میں گزشتہ سال کی نسبت اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال عالمی سطح پر سونے کی قیمت میں کمی کی وجہ سے سونا نکالنے کے کام میں کمی واقع ہوئی تھی، لیکن دنیا کے مرکزی بینکوں کی جانب سے طلب میں اضافے کی وجہ سے سونا نکالنے کے کام میں دوبارہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ دنیا کے بڑی اقتصادی طاقتوں کے مرکزی بینکوں کی جانب سے شرح سود میں اضافے اور افراط زر کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کے باوجود سونے کی عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت تقریباً $1800 فی اونس کے آس پاس ہے اور امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ مارکیٹ آئندہ بھی ترقی کے راستے پر گامزن رہے گی۔ دوسری جانب وال اسٹریٹ کے تجزیہ کاروں نے محتاط رد عمل ظاہر کیا ہے اور ان میں سے بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ سونے کی قیمت میں ممکنہ کمی خریداری کے لیے ایک اسٹریٹجک موقع شمار ہوگا۔
روس کی ریا نووسی نیوز ایجنسی نے ٹرانس نفت کمپنی کے سربراہ نکولائی توکاروف کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ روس کی ٹرانس نفت پائپ لائن کے آپریٹر کو جرمنی اور پولینڈ سے خام تیل کی خریداری کے نئے آرڈر موصول ہوئے ہیں۔ آئل پرائز کی رپورٹ کے مطابق یہ تیل دروجبا پائپ لائن کے ذریعے بھیجا جائے گا کہ جو روسی خام تیل کی درآمدات کے لیے یورپی یونین کی پابندیوں میں شامل نہیں ہے اور پابندیاں صرف سمندر کے راستے فراہمی پر مرکوز ہیں۔ یورپی یونین کے تیل کی پابندیوں پر 5 دسمبر سے عمل درآمد شروع ہوا ہے اور 2 ماہ بعد 5 فروری 2023 کو یورپی یونین نے روس کی تیل کی مصنوعات پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ جرمنی نے خام تیل خریدنے کے لیے پولینڈ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ پولش جرمن معاہدے کے مطابق پولینڈ کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ آئندہ سال جنوری سے ہر ماہ جرمنی کو 1,00,000 ٹن تیل کی 2 سے 3 کھیپیں فراہم کرے گا، لیکن پولینڈ کی بڑی آئل ریفائنری نے رواں سال نومبر میں اعلان کیا تھا کہ اس نے روس کی ٹرانس نفت کمپنی کو 2023 میں دروجبا کے ذریعے 30,00,000 بیرل خام تیل فراہم کرنے کا آرڈر دیا ہے۔ اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
پابندیوں کو بے اثر بنانے کے لیے ایران اور روس ٹرانسپورٹ کوریڈور کی تعمیر کے لیے کوشاں۔ ایرانی وفد چابہار کی توسیع و ترقی کا معاہدہ کرنے ہندوستان جائے گا۔ دنیا میں سونے کی پیداوار میں اضافے کا سلسلہ جاری۔
اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔